दिल को ख्याल रोज़ा अतहर से मिलता है।
अजीज सामीन, अभी आप रेडियो तेहरान से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम समात फरमा रहे थे। सामीन, नेक और बद सिफात की बुनियाद बचपन ही में पड़ जाती है, इसीलिए कमसिनी में अच्छी तरबियत की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। अगर बचपन में बुरी सिफात जड़ पकड़ जाएं तो नौजवानी और जवानी में तनावर दरख्त बन जाते हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान वालदैन को पहुँचता है। बचपन में बाप के मुकाबले में बेटे की जसारत बड़ी उम्र में उसे नाफरमानी तक पहुंचा देगी। जाहिल शख्स अपनी कम इल्मी की वजह से खुद भी नुकसान उठाता है और अपने दोस्तों को भी जहमत में डाल देता है। अक्सर औकात उसकी वजह से दूसरों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, इसीलिए जाहिल से दूर रहने की हिदायत की गई है। जाहिल इंसान का दोस्त रंजो जहमत का बाइस है। खैर ख्वाह हमेशा तन्हाई में नसीहत करने को तरजीह देता है, इसलिए कि उसका मकसद अपनी बड़ाई जताना नहीं बल्कि दूसरे की इसलाह करना। इसलाह के लिए ज़रूरी है कि उसके ऐब को सिर्फ उससे बयान किया जाए, इस तरह उसकी इज्जत और शख्सियत भी महफूज रहती है, नसीहत का असर भी होता है। और सामीन, आइए अब समात फरमाइए नशियात का अगला प्रोग्राम यादों के झरोखे।
यादों के झरोके।
अजीज सामईन, अहम तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोके लेकर हाजिर खिदमत हैं। हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। सामईन, आज का प्रोग्राम माजी में 29 बहमन, 18 शाबानुल मौज़म और 17 फरवरी को रूनुमा होने वाले बाज अहम वाकयात पर मुश्तमिल है। अट्ठारह शाबानुल मौज़म सन 326 हिजरी कमरी को इमाम ज़माना हज़रत इमाम महदी अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के तीसरे ख़ास नायब और मुहद्दिस फ़क़ी और मारूफ ईरानी मुतकल्लिम अबुल कासिम हुसैन बिन रूह नौबख्ती ने वफात पाई। हुसैन बिन रूह का ताल्लुक ईरानी निजात ख़ानदान नौबख्त से था। इस ख़ानदान यानी नौबख्त ख़ानदान के जद्दआला अपने ज़माने के एक अहम तरीन माहिर फलकियात थे। वो सन 305 से 326 हिजरी कमरी तक हज़रत इमाम महदी अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के नायब और शियों और आप के दरमियान राब्ते का ज़रिया थे। वो बहुत से फजाइल के हामिल थे, लेकिन उनकी शोहरत और एतबार की खास वजह हज़रत इमाम महदी अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की नियाबत थी। उनतीस बहमन सन 1356 हिजरी शमसी को ईरान के शुमाल मगरबी शहर तबरीज के मुसलमान अवाम ने उल्मा की दावत पर लब्बैक कहते हुए कुम के 19 दय माह के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए शहर तबरीज की मरकजी मस्जिद में इज्तिमा किया, लेकिन शाह की तागूती हुकूमत के कारिंदों ने इस इज्तिमा के खिलाफ तशद्दुद किया, जिसकी वजह से ये वाकया अवामी शोरिश का रंग इख्तियार कर गया। अवाम के इस इनकलाबी इकदाम ने शाह की हुकूमत को इस हद तक बौखलाहट में मुब्तला कर दिया कि शाही हुकूमत ने इस वाकये के बारे में दुरुगोई की हदें कर दी और कहा कि इस इज्तिमा में शरीक अफराद सरहद पार से आए थे। तबरेज के अवाम का ये क्याम हकीकत में शाह के जुल्म व सितम के खिलाफ ایرانی مسلمان عوام کے طویل جہاد کی ایک کڑی تھا جو ایرانی عوام کے دوسرے قیاموں کا باعث بنا۔ اٹھارہ شعبان المعظم سن 321 ہجری قمری کو معروف عرب شاعر، ادیب اور ماہر لسانیات ابن دریت کا انتقال ہوا۔ وہ ذہین، خوش اخلاق اور مہربان شخص تھے۔ ان کو سب سے زیادہ شہرت عربی لغت نویسی میں اہم کردار ادا کرنے کی وجہ سے ملی۔ ان کی ایک اہم کتاب کا نام الاشتقاق ہے، جو لغت کی طرح ہے اور حروف تہجی کے مطابق مرتب کی گئی ہے۔ اٹھارہ شعبان المعظم سن 1324 ہجری قمری کو ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا ملی کا پہلا دور باقاعدہ طور پر شروع ہوا۔ مجلس شورا ملی کا قیام بہت سی قربانیوں اور بڑی جدوجہد کے بعد عمل میں آیا تھا۔ اس کے پہلے دور کے انتخابات طبقاتی بنیاد پر ہوئے تھے اور تاجروں، کاشتکاروں اور دیگر پیشاور افراد نے جداگانہ طور پر اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی ایران کا آئین مرتب کیا گیا اور ایران کے حاکم وقت مظفر الدین شاہ قاجار نے اس پر دستخط کیے۔ مورخین نے مجلس شورا ملی کے اس دور کو ایران کی آئینی تحریک کے دور کی ایک فعال ترین پارلیمنٹ کا دور قرار دیا ہے۔ سترہ فروری سن 1809 عیسوی کو فرانس اور اسپین کے فوجیوں کے درمیان لڑی جانے والی خوریز سارا گوسا جنگ فرانسیسی فوجیوں کی فتح کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس جنگ کا آغاز نیپولین کی فوج نے 15 نومبر 1808 کو کیا۔ نیپولین کی فوج کو اسپین کے عوام اور فوجیوں کی شدید مزاحمت اور دو بدو جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں طرفین نے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلاک ہوئے۔ اگرچہ اسپین پر فرانس نے قبضہ کر لیا، لیکن 1812 میں روس سے نیپولین کی فوج کی پسپائی اور اتحادی فوجیوں کے ہاتھوں اس کی شکست کے بعد اسپین آزاد ہو گیا۔ سترہ فروری سن 1843 عیسوی کو سندھ کی تاریخ کی اہم جنگ جنگ میانی ہوئی، جس کے بعد سندھ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1809 میں میران سندھ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس میں طے پایا کہ سندھ اور برطانوی حکومت ایک دوسرے کے دوست رہیں گے اور حکومت سندھ فرانس کو سندھ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گی۔ 1832 میں ایک اور معاہدے کے ذریعے ہندوستان کے تاجروں کو دریائے سندھ اور خشکی کے راستے سے آمد و رفت کی اجازت دے دی گئی۔ 1839 میں انگریزوں نے اس معاہدے کو بھی توڑ دیا اور وہ کراچی میں منوڑا کے قلعے پر قابض ہو گئے، جس کے بعد میران سندھ اور انگریزوں کے درمیان ایک نیا معاہدہ ہوا اور میران سندھ نے کراچی پر انگریزوں کا قبضہ تسلیم کر لیا۔ 1842 میں برطانوی افواج کے کمانڈر چارلز نیپرائے نے ٹھٹا، سکھر، بھکر اور روڑی کا قبضہ بھی طلب کیا اور اس کے بعد حکم جاری کر دیا کہ آئندہ سندھ میں صرف حکومت برطانیہ کا سکہ تسلیم کیا جائے گا اور سندھ پر انگریزوں کا یہ قبضہ سن 1947 میں قیام پاکستان تک جاری رہا۔ سترہ فروری سن 1989 عیسوی کو مغربی عرب ممالک کی فیڈریشن کا معاہدہ مراکش میں طے پایا، جس میں شمالی افریقہ کے ملکوں کے سربراہوں نے شرکت کی۔ اس معاہدے میں شریک ممالک لیبیا، الجزائر، تیونس، موریتانیہ اور مراکش ہیں۔ اس فیڈریشن کی تشکیل کا مقصد رکن ممالک کے درمیان تعاون کا فروغ ہے، جس کے نتیجے میں مغربی ممالک سے وابستگی میں کمی آ سکے۔ لیکن الجزائر اور مراکش کے درمیان مغربی صحرا کے تنازع، نیز بعض سرحدی اور سیاسی امور پر اختلاف رائے اس فیڈریشن کے اہداف میں رکاوٹ بنا۔ اسی وجہ سے ابھی تک مغربی عرب ممالک کی فیڈریشن نے کسی قسم کی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ اور 17 فروری 2011 کو لیبیا میں معمر قذافی کی استبدادی حکومت کے خلاف عوامی تحریک شروع ہوئی۔ تیونس اور مصر میں زین العابدین بن علی اور حسنی مبارک کی حکومتوں کے خاتمے کے بعد لیبیا کے عوام نے بھی قذافی حکومت کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ قذافی اس خیال میں تھا کہ وہ اپنی خفیہ ایجنسیوں اور فوج کے ذریعے عوامی جدوجہد کو کچل دے گا، چنانچہ اس نے اپنے ملک کے لوگوں کا قتل عام کرانا شروع کر دیا۔ بعض نیٹو اور عرب ممالک نے اپنے مفادات کی خاطر اور لیبیا کے عوام کی تحریک پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے لیبیا کے صنعتی اور فوجی ٹھکانوں پر ہوائی حملے شروع کر دیے۔ بالآخر معمر قذافی 4 اشہروں پر محیط اپنی استبدادی حکومت کے بعد بہت ذلت آمیز طریقے سے قتل کر دیا گیا، اور رات کی تاریکی میں کسی نامعلوم جگہ پر اس کو دفنایا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا اگلا پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرمائیے۔
محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے لے کر حاضر ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم تاریخ تشیع کی ممتاز شخصیت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، تشیع کی تاریخ کی دنیا کے ممتاز اور سر فہرست علماء میں شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن بابوئے قمی بھی شامل ہیں۔ یقیناً یہ ایسے علماء میں شمار ہوتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جن کی ہم نشینی اور صحبت کو فیض و برکت کا باعث قرار دیا ہے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں، علماء کی صحبت اختیار کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہارا اخلاق اچھا اور تمہارا نفس پاکیزہ ہو۔ ان علماء کے حالات زندگی کا جائزہ لینا اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، جنہوں نے صدیوں پہلے علمی میدان میں مہارت حاصل کی، خود ان کے ساتھ ایک قسم کی صحبت و ہم نشینی شمار ہوتی ہے۔ اس سلسلے کے گزشتہ دو پروگراموں میں کتاب کافی کے مؤلف شیخ کلینی کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج ہم شیخ کلینی کے بعد دوسری عظیم صاحب علم شخصیت شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے آپ عزیز سامعین کو روشناس کرائیں گے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو چوتھی صدی ہجری قمری کے آسمان فقاہت و روایت کے درخشاں ستارے تھے، ایران کے مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے۔ شیخ صدوق کی پیدائش حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے تیسرے نائب حسین بن روح کی نیابت امام کے آغاز کے دور میں ہوئی۔ شیخ صدوق نے مشہور و معروف اور علماء پرور خاندان بابوہ میں آنکھیں کھولیں۔ اس خاندان میں تین صدیوں سے زیادہ عرصے تک نامور علماء اور ممتاز علمی شخصیتیں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ بابوہ خاندان کی عظیم ترین اور سب سے بزرگ شخصیت شمار ہوتے تھے۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت صغرا کے دور میں شیخ صدوق کے والد ماجد عظیم دانشور اور ممتاز اہل علم شمار ہوتے تھے۔ ان کے والد نے 200 سے زیادہ کتابیں تالیف کی ہیں۔ شیخ صدوق کے والد کی 50 سال کی عمر تک ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت امام عصر کے پاس ان کے نائب کے ذریعے خط ارسال کیا اور اپنے خط میں امام سے اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے انہیں فضل الہی سے 2 صالح اور لائق فرزند عطا کیے جانے کی خوشخبری دی۔ ان 2 فرزندوں میں سے ایک شیخ صدوق علیہ الرحمہ تھے، جو امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی دعا کی برکت سے اور شوق و ذوق کے ساتھ علم حاصل کر کے اپنے دور کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ شیخ صدوق نے متعدد اہم کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں بےحد اہم کتاب من لا یحذرہ الفقیہ بھی شامل ہے۔ شیخ صدوق نے اپنے بچپن میں دینی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور اپنے ابتدائی تعلیمی دور اپنے وطن اور معروف علماء و محدثین کے مرکز قم میں گزارا۔ شیخ صدوق نے اس مدت میں نہایت عزم و حوصلے اور پوری سعی و کوشش کے ساتھ علم و معرفت کے موتیوں سے اپنا دامن مراد بھر لیا، اور تھوڑی مدت میں قم کے علمی حلقوں میں ہر طرف ان کی استعداد اور علمی صلاحیت اور قوت حافظہ اور ذہانت کا چرچا ہونے لگا۔ شیخ صدوق نے علم کے اعلیٰ مدارج طے کرنے کے بعد اس دور کے بزرگ اساتذہ اور نامور محدثین سے فیض حاصل کرنے اور احادیث معصومین علیہم السلام سننے کے لیے اپنے علمی سفر کا آغاز کیا۔ احادیث ائمہ معصومین علیہم السلام کی جمعوری کا ذوق و شوق ان کے اپنا شہر و وطن ترک کرنے اور صعوبت سفر برداشت کرنے کا باعث بنا۔ جہاں بھی نامور محدث کی موجودگی کی اطلاع ملتی تھی، شیخ صدوق وہاں ان سے ملاقات اور حدیثوں کی جمعوری کے لیے سفر کو ضروری سمجھتے تھے۔ مشرق و مغرب میں کوئی ایسا معتبر و معتمد محدث باقی نہیں بچا کہ شیخ صدوق سفر کی مشکلات برداشت کر کے اس سے ملنے نہ گئے ہوں۔ شیخ صدوق نے جن مقامات کا سفر کیا، ان میں بخارا، نشاپور، طوس، اصفہان، سرخس، مرو، بلخ، سمرقند، فرغانہ، مکہ، مدینہ، کوفہ اور بغداد شامل ہیں۔ شیخ صدوق کی کامیابی کا ایک مؤثر عامل یہ تھا کہ انہوں نے بہت سے اساتذہ سے قصب فیض کیا تھا۔ ان کے اساتذہ کی مکمل اور دقیق اور موثق تعداد ذکر کرنا ناممکن ہے، لیکن بعض معتبر کتابوں میں ان کے اساتید کی تعداد 252 ذکر کی گئی ہے۔ شیخ صدوق اپنے سفر کے دوران جو موقع ملتا تھا، اس سے درس و تدریس میں استفادہ کرتے تھے اور مختلف مقامات کے لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے اور ان کے شکوک و شبہات کو اپنے علمی، منطقی اور واضح جوابات سے دور کرتے تھے۔ شیخ صدوق کے دور کے اہم واقعات میں سے ایک ایرانی نژاد شیعی مسلک آل بویا کا برسر اقتدار آنا تھا۔ 322 ہجری قمری سے 448 ہجری قمری تک ایران، عراق اور جزیرۃ العرب سے لے کر شام کی شمالی سرحدوں تک کے علاقوں پر آل بویا کی حکمرانی تھی۔ حضرت امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے دور میں آل بویا کی حکومت نے فقہی سیاسی مکتب کو رواج اور پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دور غیبت میں سب سے پہلی شیعی حکومت کے عنوان سے آل بویا حکومت علماء کے لیے خاص مقام و منزلت کی قائل تھی اور علماء کے نظریات کا احترام کرتی اور ان کے فتووں پر عمل درآمد کو واجب و لازم سمجھتی تھی۔ شیخ صدوق آل بویا حکومت کے وزیر اعظم کی دعوت پر شہر رے چلے گئے اور وہاں علم فقہ اور احادیث معصومین علیہ السلام کی تدریس میں مشغول ہو گئے اور تاہین حیات وہیں رہے۔ آل بویا کا حکمران رکن الدولہ ہر جلسے اور ہر بزم میں شیخ صدوق کو اپنے پاس بٹھلاتا تھا اور مختلف امور میں ان سے مشورہ لیتا تھا۔ آل بویا کا دور حکومت علم و تمدن کے فروغ کا دور تھا۔ حکومت آل بویا کے دور میں شہر رے میں مشہور کتب خانے اور مدارس قائم کیے اور شہر رے سیاسی، سماجی، ثقافتی اور فکری تبدیلیوں کے لحاظ سے اپنی منزل کمال پر پہنچ گیا تھا۔ ابن سینا، زکریا رازی اور شیخ صدوق جیسے علماء اور دانشوروں کا گراں قدر وجود آل بویا کے دور حکومت میں شہر رے کے عروج و ارتقاء کا غماز ہے۔ ابو جعفر محمد بن علی، جو نقل حدیث میں اپنی صداقت و امانت داری کے باعث شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہوئے، فعال ترین مسلمان دانشور تھے۔ شیخ صدوق نے مختلف موضوعات پر 300 کے قریب کتابیں تحریر کی ہیں۔ 11 صدیوں قبل امکانات و وسائل کی فراہمی کی بے شمار مشکلات اور حالات کی ناسازگاری کے پیش نظر اتنی تعداد میں گراں قدر کتابوں کی تالیف اس بزرگ اور عظیم و ممتاز عالم دین کی مسلسل اور بے انتہا جد و جہد اور بے حد سعی و کوشش کی غماز ہے۔ شیخ صدوق کو مختلف دینی علوم میں مہارت اور کمال حاصل تھا۔ وہ خاص طور سے اصول فقہ، تفسیر، علم رجال اور علم حدیث میں ید طولا رکھتے تھے۔ شیخ صدوق نے احادیث کے سلسلے میں اہم ترین کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو موضوعات کے لحاظ سے احادیث کو الگ الگ جمع کرنا ہے۔ شیخ صدوق سے پہلے کام انجام نہیں پایا تھا۔ اس دور میں یہ کتنا دشوار اور مشکل کام تھا، جبکہ عصر حاضر میں بھی ایسے میں کہ جب تمام امکانات فراہم ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کام ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ شیخ صدوق نے اپنی خداداد استعداد و صلاحیت اور تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے عشق و محبت کے فیض و برکت اور مدد و نصرت سے یہ اہم کام انجام دیا اور یادگار کے طور پر غیبت امام کے طویل دور کا سامنا کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایک گراں بہا خزانہ چھوڑا ہے۔ شیخ صدوق کی بعض اہم ترین تالیفات میں کتب اربع میں دوسری اہم کتاب من لا یحضر الفقی، دینی احکام کا فلسفہ اور ان کے اسباب سے متعلق کتاب علل الشرائع، امام عصر کے وجود کے اثبات اور ان کی غیبت کبرا سے متعلق کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، التوحید، الخصال، الامالی، عیون الاخبار الرضا اور اثبات و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی کتابوں کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، نیکی انسان کے لیے زینت ہے، اس کی عزت اور احترام کو بڑھاتی ہے، جبکہ برائی اور گناہ اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ اس لیے وہ کبھی بھی کسی ایسے عمل کو انجام نہیں دے گا جو ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ اسی لیے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن کے لیے کس قدر برا ہے کہ وہ ایسی چیز سے دل لگائے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، ایرانی فن تعمیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے گزشتہ پروگراموں میں ہم نے ایران کے معروف اور نامی و گرامی معماروں کے فن تعمیر کے جلووں اور بعض نمونوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ اس پروگرام میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اور ایرانی معماروں سے آپ کو آشنا کرائیں، اور آج اس سلسلے میں ہم عصر ایرانی معمار استاد سید ہادی میر میران کا تعارف اور ان کے نظریوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ایرانی معماری کے بارے میں ان کے نقطۂ نظر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ جس کا اظہار انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں، مجھے ایرانی معماری سے بہت زیادہ شغف اور دلچسپی ہے اور میں اس کی قدر و منزلت کا بہت زیادہ قائل ہوں۔ میرے خیال میں دنیا کی معماری کی تاریخ میں اگر ایرانی فن تعمیر سب سے نمایاں جز اور عنصر نہیں ہے تو یہ ایک نمایاں مقام کا حامل ضرور ہے، اور اس فن تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، یعنی ہخامنشیوں کے قبل کے دور سے قاجاریہ دور کے اواخر تک سے جڑا ہوا ہے، جس طرح سے کہ ان تمام ادوار کے اہم نمونے بھی باقی رہ گئے ہیں اور دنیا کی معماری کی تاریخ پر ان کے اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں۔ چنانچہ تخت جمشید، ایوان مدائن اور گنبد سلطانیہ اس فن تعمیر کی وہ نمایاں مثالیں ہیں جو آج تک باقی ہیں۔
ہادی میر میران نے سن 1945 میں شہر قزوین میں آنکھیں کھولیں اور 1968 میں فن تعمیر کے شعبے میں تہران یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے۔ انہوں نے برسوں معماری کی تدریس کی اور وہ علمی و فنی کتابیں اور مضامین لکھنے میں مصروف تھے۔ نیز ایران اور دیگر ملکوں میں متعدد عمارتوں کی ڈیزائننگ بھی کی ہے۔ متعدد شہری منصوبوں کی تیاری، خاص طور پر کریم خانی شیراز کمپلیکس کی تعمیر نو، اصفہان کی عتیق جامع مسجد اور میدان کوہنا کمپلیکس کی دوبارہ مرمت، نیز اصفہان کے چہار باغ روڈ کی تعمیر اس معمار کی جملہ اہم سرگرمیوں میں شامل ہیں۔ فن تعمیر کے تمام اہم ملکی و غیر ملکی مقابلوں میں ان کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور بیشتر مقابلوں میں ان کی نمایاں کامیابی اور ثقافت و ہنر کا ایوارڈ دریافت کرنا اس بات کا باعث بنا کہ ایران میں معماری اور شہری منصوبہ بندی کی ہم عصر ممتاز شخصیت میں ان کا نام نمایاں رہا ہے۔
ایران کے ماضی کے فن تعمیر کے اقدار سے ہادی میر میران کا عشق اور اس کا احترام ہمیشہ ان کی تمام باتوں اور فنی آثار میں منعکس تھا۔ میر میران کا خیال تھا کہ ماضی کے ایرانی فن تعمیر کی روح کو موجودہ فنی پیش رفت کے ساتھ مربوط کیا جانا چاہیے۔ وہ فن تعمیر کے عاشق تھے اور انہوں نے اپنی زندگی معماری کے لیے وقف کر دی تھی۔ میر میران کے باقی ماندہ نظریاتی اور عملی وراثت سے اس وقت ان کے شاگرد استفادہ کر رہے ہیں۔ میر میران کے باقی ماندہ نظریاتی اور عملی وراثت سے اس وقت ان کے شاگرد استفادہ کر رہے ہیں۔ میر میران کا ماننا تھا کہ ایران فن تعمیر میں ان ملکوں میں سے ایک ہے کہ جو گرا بہا معماری اور تاریخی ورثے کا مالک ہے، اور اسے محض دیگر ملکوں کی تقلید کرنے والا ملک نہیں ہونا چاہیے۔ جدید دنیا کے فن تعمیر کا مشاہدہ اور ان کا جائزہ لینا اور ان کے مثبت اور تخلیقی نکات کو ایرانی فن تعمیر کے ساتھ جوڑنا ایک ایسا طریقہ کار تھا جسے وہ فن تعمیر میں جدت ترازی کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔
وہ جملہ موضوعات جن کے بارے میں استاد میر میران نے تحقیقات انجام دی ہیں یہ ہیں: فن تعمیر کی روایت میں نئی فکر، ایرانی شہروں کے تاریخی علاقوں کا احیاء اور انہیں نئی زندگی بخشنا، دنیا کے عصری فن تعمیر کا ڈھانچہ تیار کرنا، ایران کے نئے شہروں میں رہائشی مکانات کی تعمیر، شیراز کے تاریخی و ثقافتی زون کی بحالی کا منصوبہ، اسلامی جمہوریہ ایران کی اکیڈمیوں کی عمارت بنانا، ایران کے قومی کتب خانے کا منصوبہ، فن تعمیر میں آئینے کا کام، فن تعمیر میں شفافیت اور عیسائیوں اور کلیمیوں کی مذہبی عمارتوں پر اسلامی معماری کے اثرات مرتب کرنا، جن مقامات اور عمارتوں کی میر میران نے منصوبہ بندی اور ڈیزائننگ کی ہے یا ان کی تعمیر نو کے لیے منصوبہ سازی کی تھی، وہ بہت زیادہ مختلف ہیں، جن میں بعض یہ ہیں: شہر قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر کی توسیع کا منصوبہ، تبریز کے تاریخی علاقے کی تعمیر نو کا منصوبہ، فرینکفرٹ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصل خانے اور بینکاک میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کی ڈیزائننگ۔ اس فنکار معمار کے ڈیزائنوں کے درمیان ایران کے تیل کی صنعت کی مرکزی عمارت کی ڈیزائننگ، جاپان کے قومی کتب خانے کا منصوبہ، بجلی کی وزارت کا مرکزی کمپلیکس، تہران کا گورنر ہاؤس اور ایران کے پانی کا قومی میوزیم قابل مشاہدہ ہے۔
سامن، جاپان کے قومی کتاب خانے کا منصوبہ شہر کانسائی میں 1996 عیسوی میں انجینئر میر میران کے توسط سے تیار کیا گیا ہے۔ اس ڈیزائن کا خیال تین تہوں کا ایک مجموعہ ہے جو تین مختلف نوعیت اور ماہیت سے حاصل ہوا ہے۔ ان میں سے ایک درمیان میں خالی ہے کہ جو دوسری دو چیزوں کے تقابل کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، اور دو دیگر شے بھی آپس میں متضاد ہیں۔ ایک شفاف ہو نرم ہے تو دوسرا تاریک و سخت۔ یہ دو شے در حقیقت دو مکعب یا کیوب ہیں کہ جو ایک دوسرے کے مقابل قرار پانے اور دو طرف سے کھچاؤ کے نتیجے میں ایک ہموار سطح سے ناہموار اور پیچ و خم والی سطح میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ عملی نقطۂ نظر سے تاریک اور سخت مکعب یا کیوب کہ جو اسٹیل سے بنا ہے کتابوں کے بند مخزن کے لیے، اور کرسٹل سے بنا شفاف اور نرم مکعب کتاب خانے کی دوسری جگہوں کے لیے مد نظر قرار دیا گیا ہے۔ تیسری جگہ یا فضا کے جہاں پر روشنی اور اس کے شعاؤں کے زاویے دلکش اور دیدہ زیب ہیں، میر میران کی تخلیقی صلاحیتوں کی علامت ہے۔
بینکاک میں اسلامی جمہوریہ ایران کا سفارت خانہ میر میران کے دیگر کاموں میں سے ہے جو ایرانی معماری سے متاثر ہے، اور ایک باغ کے اندر قصر کی صورت میں ڈیزائننگ کیا گیا ہے۔ باغ کے اصلی راستے کے پاس ہی ایک پتلی عمارت بنائی گئی ہے جو ایرانی باغوں میں داخلے کی عمارتوں کی یاد دلاتی ہے۔ ایک فوارہ ہے جو داخل ہونے والے راستے کو اصلی عمارت سے ملاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پانی کا شمار ایرانی باغوں کے اہم عنصر میں ہوتا ہے۔ بند جگہوں کا حجم کم کرنے اور کھلی جگہ میں اضافے کا بنیادی خیال اس عمارت کے فن تعمیر کا بنیادی جوہر ہے۔ اسی بنا پر کوشش کی گئی ہے کہ اندرونی کھلے حصے کو وسیع بنایا جائے۔ اندر کے حصے میں آئینے، شیشے، پانی اور روشنی جیسے عناصر سے استفادہ کرتے ہوئے کوشش کی گئی ہے کہ یہ فضا خوبصورت اور روشن ہو۔
سامعین، میر میران کہتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ ایران کی معماری کے کچھ اصول ہیں۔ مثال کے طور پر اس معمار نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مادی کیفیت سے معنوی کیفیت یا مادے سے روح تک پہنچا جائے، اور تعمیراتی لحاظ سے عمارت کے وزن اور حجم کو کم کر کے اس میں کھلی فضا کو وسعت دی جائے۔ وہ کہتے ہیں، در حقیقت میری نظر میں دنیا کے فن تعمیر کو بھی اسی مفہوم اور اسی کوشش کے دائرے میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوشش ایران کی معماری میں بہت واضح اور نمایاں طور پر قابل مشاہدہ ہے۔ وہ ایرانی فن تعمیر میں روشنی کے پھیلاؤ کے بارے میں کہتے تھے، وہ کام جو ایرانی معماری نے روشنی یا پانی سے کیا ہے، مادے کو ہلکا کرنے یا فضا میں اضافہ کرنے کے مقصد سے کیا ہے۔ کسی فضا یا اسپیس میں اضافے کی رائے حل یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر دیواروں کو پتلا کر دیا جائے۔
اصفہان میں شیخ لطف اللہ کی تاریخی مسجد میں جو روشنی گنبد کے روشن دانوں سے چمکتی ہے وہ انسان کو آرام و سکون عطا کرتی ہے، اور یہی چیز آدمی کی دریافت اور ادراک پر اثر انداز ہوتی ہے۔ میں پہلے تو یہ سوچتا تھا کہ پانی کے بڑے حوض اور ان کی آئینے جیسی سطحیں صرف خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہیں، لیکن اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں معماری کے معیار اور وزن کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ جہاں تک پانی میں منعقد ہونے والے فن تعمیر کا تعلق ہے تو وہ در حقیقت جس عمارت کا پرتو پانی میں نظر آتا ہے وہ عمارت اپنی اصلیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اصفہان کی چہل ستون نامی عمارت کی پانی میں منعقد ہونے والی تصویر میں آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آیا یہ تصویر چہل ستونوں کی ہے یا 20 ستونوں کی۔
سامعین، مرحوم انجینئر سید ہادی میر میران کے دلی لگاؤ اور سفارش کے مطابق ایران کی جدید معماری کی ترویج و تکامل کے مقصد سے ایک ادارہ میر میران معماری فاؤنڈیشن کے نام سے ان کی وفات کے بعد قائم کیا گیا ہے۔ اس فاؤنڈیشن کے بنیادی منصوبوں میں سے ایک میر میران معماری فاؤنڈیشن کے انعام کے عنوان کے تحت سالانہ انعامات کی تقسیم ہے کہ جو ہر سال اپریل کے مہینے میں ان کی تاریخ وفات کے موقع پر منعقد ہونے والے پروگرام میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ایران میں فن تعمیر کا یادگاری دن 23 اپریل ہے۔ یہ دن 16ویں صدی کے عظیم ایرانی شاعر، معمار اور دانشور شیخ بہائی کا یوم پیدائش ہے۔ چند برسوں سے ان دو ایرانی ہنرمندوں میر میران اور شیخ بہائی کی سالگرہ کی تقریب بیک وقت منعقد ہوتی ہے، اور دونوں کی خدمات کو اس تقریب میں سراہا جاتا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب قومی مناسبت پر، ایران کی بہترین طاقت پر اطمینان کا اظہار، سافٹ وار اور ابلاغیاتی جنگ کے خطرات پر توجہ مرکوز رکھنے پر تاکید۔ افریقی یونین کا سربراہی اجلاس، صہیونی حکومت کی شدید مذمت۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ کا صہیونی حکومت کو سخت انتباہ، اسرائیلی فوجیوں کو 2 دن کے اندر لبنان چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ پاکستان کے کرم ضلع میں انسانی بحران جاری، اشیاء خورد و نوش لے جانے والے امدادی قافلے پر پھر فائرنگ۔
اور ہندوستانی سپریم کورٹ کا عبادت گاہوں میں مداخلت کی درخواستوں پر اظہار تشویش، درخواستوں کو محدود کرنے کی ضرورت پر عدالت عظمیٰ کا زور۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی کا قومی مناسبت پر آج اہم خطاب ہوا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے جارحیت یا اسلحے کے استعمال کی دھمکیوں کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کو بہترین اور اعلی سطح کا قرار دیتے ہوئے سافٹ وار اور ابلاغیاتی جنگ کے خطرات پر توجہ دینے اور ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے پیر کے روز ایک سالانہ قومی مناسبت پر صوبہ مشرقی آذربائیجان سے آئے لوگوں کے ایک اجتماع سے خطاب فرمایا۔ اس عظیم اجتماع میں آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے فرمایا کہ ہارڈ وار اور حملوں اور جارحیتوں پر مبنی دشمن کی دھمکیوں کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت بہترین اور مطمئن سطح کی ہے، تاہم ہمیں دشمن کی آغاز کردہ سافٹ وار اور ملک کی رائے عامہ کو منحرف کرنے، انہیں شکوک و شبہات کا شکار بنانے اور ایرانی قوم کو اسلامی نظام سے بدزن کرنے کے لیے دشمن کے ہتھکنڈوں پر توجہ دینے اور ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ اسلامی انقلاب خود کو ایک آزاد تشخص خطے ہی نہیں بلکہ دیگر اقوام کے لیے بھی ایک عظیم اور امید افزا مرکز کے طور پر برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے، اور دنیا کی استعماری اور سامراجی طاقتوں کے اسلامی جمہوریہ ایران سے غضبناک ہونے کی بنیادی وجہ ان کے مقابلے میں ایرانی عوام کی استقامت و پامردی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن ملکی رائے عامہ کو اپنے اختیار میں لینے کے لیے سرگرم عمل ہے، وہ اختلافات کو ہوا دے کر اور اسلامی انقلاب کے بنیادی اصولوں میں شک و شبہ پیدا کر کے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر بفضل خدا اب تک اسے ناکامی ہوئی ہے، اور دشمن کے وسوسے ہمارے عوام کے دلوں میں لرزہ پیدا کرنے اور ہمارے نوجوانوں کے عزم و حوصلے کو متاثر کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر پورے ملک میں نکلنے والی پرہجوم عوامی ریلیوں کو دشمن کی ناکامی کا واضح ثبوت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ قومی نشریاتی ادارے، ملک کے تشہیراتی مراکز، مقررین، مصنفین، فنکار، دانشور، تعلیمی اور فن و ہنر کے مراکز سے وابستہ سبھی افراد اور سوشل میڈیا سے جڑے تمام نوجوانوں کو اپنی توجہ دشمن کی سافٹ وار کے خطرات کا مقابلہ کرنے پر مرکوز کرنی چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے دوران فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت میں گفتگو اور یکجہتی جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے عمان میں بحر ہند کے ساحلی ممالک کے اجلاس کے موقع پر خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی سے ملاقات میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ ہی علاقائی اور عالمی حلقوں میں صہیونی غاصبوں کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی استقامت اور ان کے حقوق کی حمایت کی ہے، اور وہ دنیا سے ملت فلسطین کے جائز حقوق کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ سے ہندوستانی وزیر خارجہ نے بھی ملاقات کی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے گروپ 7 وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران پر عائد الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے گروپ 7 کے اس دعوے کو مزے کا خیز قرار دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تہران علاقے کو عدم استحکام سے دوچار کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ G7 ممالک، بالخصوص امریکہ، کینیڈا اور یورپی ٹرائیکا نے صہیونیوں کی مالی، سیاسی اور اسلحہ جاتی حمایت اور علاقے میں فوجی اور سیاسی مداخلت کر کے مغربی ایشیا کو بدامنی کا شکار کر دیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ایران کی دفاعی طاقت اور پرامن ایٹمی پروگرام پر جی 7 کی نکتہ چینی کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران اپنی سلامتی اور مغربی ایشیا میں قیام امن کے تحت اپنا دفاعی پروگرام جاری رکھے گا۔ انہوں نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو بھی عالمی اصولوں اور قوانین کے عین مطابق قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت جوہری ہتھیاروں سے پاک مغربی ایشیا کے راستے میں واحد رکاوٹ غاصب صہیونی حکومت ہے، جسے غزہ میں نسل کشی اور علاقے میں دراندازی کے لیے یورپ اور امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ افریقی یونین کے سربراہی اجلاس میں صہیونی حکومت کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں افریقی یونین کا 2 روزہ سربراہی اجلاس منعقد ہوا، جس کے اعلامیے میں غزہ میں جنگی جرائم کے ارتکاب پر صہیونی حکومت کی شدید مذمت کی گئی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افریقی ممالک اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ جنگ اور جارحیت کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، غزہ میں عام شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ اعلامیے میں صہیونی حکومت کے ساتھ ہر قسم کے تعاون یا تعلقات قائم کرنے کی کوششوں کی مخالفت کی گئی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے صہیونی حکومت کو لبنان میں ناجائز قبضہ باقی رکھنے پر انتباہ دیا ہے، جبکہ ایران اور لبنان کے وزرائے خارجہ نے کشیدگی کے خاتمے کے سلسلے میں تعمیری بات پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے صہیونی حکومت کو لبنان میں ناجائز قبضہ باقی رکھنے کی بابت خبردار کرتے ہوئے صہیونی فوجیوں کو لبنان سے باہر نکلنے کے لیے 2 دن کی مہلت دی ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ اگر صہیونی لبنان کے کسی بھی حصے میں اپنا قبضہ باقی رکھتے ہیں تو انہیں غاصب کی نظر سے دیکھا جائے گا، اور سب کو پتا ہے کہ ہم غاصبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 18 فروری کو صہیونی فوجیوں کو کوئی بہانہ کیے بغیر مکمل طور پر لبنان سے پسپائی اختیار کرنی ہوگی، اور لبنان کی حکومت کو بھی اس سلسلے میں سخت موقف اپنانا چاہیے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی فوجی شکست کے بعد ایک سازش تیار کی گئی ہے، اور اس سازش میں فلسطین کو سیاسی لحاظ سے ختم کرنا شامل ہے۔ انہوں نے شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کی جانب بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کے شہید کمانڈروں کے جسد خاکی کی تدفین 23 فروری کو ہوگی، جس میں عرب اور اسلامی ممالک کی اہم اور مختلف دینی اور مذہبی شخصیات شرکت کریں گی۔ ادھر ایران اور لبنان کے وزرائے خارجہ نے باہمی کشیدگی کے خاتمے کے لیے تعمیری گفتگو پر اتفاق کیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے کشیدگی کے خاتمے کے بارے میں تعمیری بات چیت کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ لبنان کے ٹرانسپورٹ اور تعمیرات کے وزیر نے تصدیق کی ہے کہ لبنانی حکام ایران میں موجود لبنانی شہریوں کی واپسی کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی کی ایک ایئر لائن نے اس بارے میں اپنے 3 طیارے فراہم کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن ایران نے اس کی اجازت نہیں دی۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے لبنان میں ایرانی طیاروں کے اترنے کی صورت میں لبنانی ہوائی اڈے پر بمباری کے دعوے کے بعد لبنان نے ایرانی پروازوں پر اپنے ملک میں اترنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ جوابی اقدام کے طور پر تہران کی جانب سے لبنانی پروازوں پر ایران میں اترنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ تحریک حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ میدان جنگ کی طرح مذاکرات میں بھی فیصلے اور عمل کی طاقت فلسطینی عوام اور مزاحمتی قوتوں کے ہاتھ میں ہے۔ اسلامی استقامتی تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے ارنا کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ قابضین غزہ جنگ میں اپنے تمام اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے اور اپنے کسی ایک ہدف کو بھی حاصل نہیں کر سکے۔ القانو نے کہا کہ دشمن نہ تو مزاحمت کو تباہ کر سکا، نہ ہی اپنے قیدیوں کو رہا کرا سکا، اور نہ ہی فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ القانو نے کہا کہ مزاحمت کے پاس بہت سے جیتنے والے کارڈ ہیں، جن میں سے ایک دشمن کے قیدی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت کے پاس فوجی طاقت کے علاوہ فلسطینی عوام کا اعتماد اور حمایت موجود ہے، اور فیصلہ مزاحمت کے ہاتھ میں ہے۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے کہا کہ دشمن 15 مہینے سے قتل و غارت، تباہی اور جرائم کے باوجود اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور فلسطینی قوم اور مزاحمت دشمن کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ القانو نے مزید کہا کہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں فلسطینی عوام پر نفسیاتی اور جذباتی دباؤ اور محاصرے سے بھی دشمن کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں امدادی قافلے پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے ایک مرتبہ پھر حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے لوئر کرم ضلع کے علاقے اوچت کے قریب کرم کے لیے روانہ ہونے والے قافلے پر فائرنگ کی گئی ہے۔ اس بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے کرم کے لیے روانہ ہوئے قافلے کے کئی ٹرک ڈرائیور زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان زخمی ڈرائیوروں میں سے ایک ڈرائیور جاں بحق ہو گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 64 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ ٹل سے کرم کے لیے روانہ ہوا تھا۔ لوئر کرم میں فائرنگ کے واقعے کے بعد گاڑیوں کا یہ قافلہ ہنگو واپس لوٹ گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ٹل سے 130 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ روانہ ہوا، جس میں 5 آئل ٹینکر بھی شامل تھے۔ علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق 113 گاڑیوں میں سے ایک بھی گاڑی واپس ٹل نہیں پہنچی۔ انتظامیہ کا صورتحال سے متعلق کہنا ہے کہ کرم قافلے پر فائرنگ میں ایک زخمی ڈرائیور اکرم خان کو علی زئی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جس کا تعلق پشاور سے بتایا جاتا ہے۔ زخمی ڈرائیور نے بتایا کہ میرے ادویات سے بھرے ٹرک کو چار خیل کے علاقے میں لوٹ لیا گیا۔ دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخوا کابینہ نے کرم میں قافلے پر حملے کا سخت نوٹس لیا ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ کابینہ اجلاس میں کرم کے مجموعی حالات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جبکہ وزیر اعلی علی امین گنڈاپور نے واقعے پر سخت ایکشن لینے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے اجلاس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک کرم میں بدامنی کے مختلف واقعات میں 189 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ علاقے میں امن و امان کی بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں، جبکہ اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے 718 گاڑیوں پر مشتمل 9 خصوصی قافلے بھیجے جا چکے ہیں۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے عبادت گاہوں میں مداخلت کی بڑھتی ہوئی درخواستوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ نے عبادت گاہوں کی خصوصی دفعات ایکٹ 1991 کو چیلنج کرنے والے معاملات میں مداخلت کی درخواستوں کی بڑھتی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس پی وی سنجے کمار کی بینچ نے ایسی درخواستوں کو محدود کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عدلیہ کی بینچ نے پیر کے روز اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مداخلت دائر کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، ہم آج عبادت گاہوں کے ایکٹ کیس کی سماعت نہیں کریں گے۔ یہ 3 ججوں کی بینچ کا معاملہ ہے، کئی درخواستیں دائر کی گئی ہیں، یہ معاملہ مارچ میں کسی وقت درج کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب سماعت فرمائیں نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کے بارے میں ہے غزہ اور فلسطین کے بارے میں، امریکی اور صہیونی سازش اور اس سازش کے خلاف عالمی رد عمل. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. امریکی صدر ٹرمپ نے جب سے فلسطین اور خاص طور پر غزہ کے بارے میں اپنے جارحانہ، غیر قانونی اور تسلط پسندانہ بیانات دیے ہیں، اس وقت سے اب تک نہ صرف عرب دنیا، نہ صرف اسلامی دنیا، بلکہ پوری دنیا میں ان کے اس بیان کے خلاف شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے اور احتجاجوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. ٹرمپ کا بیان کچھ ایسا تھا کہ خود صہیونی حلقے بھی اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اگرچہ صہیونی حلقوں میں جو انتہائی دائیں بازو کے حلقے ہیں انہوں نے ٹرمپ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے. لیکن خود صہیونی حلقوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ جو بھی سوچتے ہیں وہ ایک تجارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اور ٹرمپ کو غزہ کے عوام کی استقامت کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں. انہوں نے جو کچھ غزہ کے بارے میں دیکھا اور سنا وہ صرف ٹیلی ویژن کے ذریعے. لہذا جہاں عالمی برادری سراپا احتجاج ہے، وہیں ٹرمپ کے اس بیان پر خود صہیونی حلقے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن لمحہ فکریہ اسلامی دنیا اور پوری دنیا کے حریت پسندوں کے لیے ہے، اور اس جانب اسلامی جمہوریہ ایران آج نہیں بلکہ برسوں سے عالم اسلام کی توجہ خاص طور پر مبذول کرانے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ اگر عالم اسلام متحد نہ ہوا اور اس نے امریکہ اور صہیونی حکومت کی تسلط پسندانہ اور توسیع پسندانہ نیز جارحانہ پالیسیوں کا متحد ہو کر مقابلہ نہ کیا تو غاصب صہیونی حکومت اور اس کا سرپرست امریکہ علاقے کے حالات کو یکسر بحرانی بنائے رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اور صورتحال آج بھی آپ کے پیش نظر ہے کہ 15 مہینے تک غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری، جارحانہ اقدامات، فلسطینیوں کے قتل عام کے بعد جب صہیونی حکومت استقامت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی تو صدر ٹرمپ نے ایک الگ ہی راگ الاپ دیا اور الگ ہی بیان داغ دیا. لیکن جیسا کہ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ہم ٹرمپ کے اس طرح کے بیان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
غزہ کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے غیر قانونی جارحانہ اور عالمی اصولوں کے منافی منصوبے کے خلاف پوری دنیا میں شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے. فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تنظیموں نے جہاں غزہ کے بارے میں ٹرمپ کے بیانات پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، وہیں عالمی سطح پر بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو جبری طور پر بے دخل کیے جانے کے امریکی اور صہیونی منصوبوں کے خلاف ایک ٹھوس مشترکہ حکمت عملی تیار کیے جانے کی ضرورت ہے. غزہ پر کنٹرول کرنے اور فلسطینیوں کو غزہ سے دیگر ملکوں میں، جملہ مصر اور دنیا دیگر ملکوں میں منتقل کیے جانے کی ٹرمپ کی سازش اور منصوبے کو فلسطینی تنظیموں بالخصوص حماس نے مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ بیت المقدس کے علاوہ اور کسی طرف کوئی مہاجرت نہیں ہوگی. حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی، فلسطین سے ان کی بے دخلی اور ان کے خاتمے، نیز سرزمین فلسطین پر قبضے کے لیے ٹرمپ اور ان کے حامیوں کے منصوبوں کا ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ قدس کے علاوہ اور کسی طرف فلسطینیوں کی مہاجرت نہیں ہوگی. حماس کا بیان غزہ کے علاقے خان یونس میں 3 صہیونی جنگی قیدیوں کو ریڈ کراس کی تحویل میں دینے کی تقریب کے موقع پر جاری ہوا ہے. اس سے پہلے تحریک حماس کے رہنما سامی ابو زہری نے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ فلسطینی قوم امریکی صدر ٹرمپ کے تسلط پسندانہ اور صہیونی حکومت کے غاصبانہ منصوبوں کے مقابلے میں سر تسلیم خم نہیں کرے گی اور فلسطین کے خلاف ہر طرح کی گھناؤنی سازش کو ناکام بنا دیا جائے گا. فلسطین کی تحریک حماس کے رہنما نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کا سیاسی، سفارتی اور عملی اقدامات کے ذریعے نیز فلسطینیوں کے قومی اتحاد کی تقویت اور تمام خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے متحدہ محاذ تشکیل دے کر جواب دیا جانا چاہیے۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ نے بھی زور دے کر کہا کہ اگر امریکہ نے فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین سے جبری طور پر باہر نکالنے کی کوشش کی تو انہیں یمن کی فوجی طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے اپنے تازہ بیان میں علاقے کے حالات اور غزہ کے عوام کے خلاف ٹرمپ کی سازش پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ اور صہیونیوں نے اس منصوبے پر عمل کیا تو پھر انہیں ہماری فوجی طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ اور صہیونیوں کو اس غلط ظالمانہ مجرمانہ اور دشمنی پر مبنی حرکت کو عملی جامہ پہنانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ نے کہا کہ غزہ کے عوام کو اگر کچھ کرایا گیا تو پوری طاقت کے ساتھ فوجی کارروائی انجام دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا ہر طریقہ اپنائیں گے۔
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر غلام عباس حیدری صاحب کو، اور پاکستان سے بھی رابطہ کرنے کی ہمارے ساتھی کوشش کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود مہمان حیدری صاحب سے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
حیدری صاحب، ظاہر ہے کہ ٹرمپ کو شوق یہ رہتا ہے کہ وہ سرخیوں میں بنے رہیں، اور انہوں نے غزہ کے بارے میں بیان دے کر یہ کوشش کی کہ سرخیوں میں بنے رہیں، لیکن جس طریقے سے فلسطین کے بچوں نے حتیٰ ان کو جواب دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اور اب گزشتہ روز جب چھٹے مرحلے کا تبادلہ ہوا قیدیوں کا، اس موقع پر جو بیان جاری کیا حماس نے، اس میں کہا ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہ اگر فلسطینیوں کو کہیں ہجرت کرنی ہے تو ہم بیت المقدس کی جانب کریں گے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ٹرمپ کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ فلسطینیوں میں عزم اور حوصلہ کتنا مستحکم ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی عباس نے بہت پہلے سمجھ لینا چاہیے تھا ٹرمپ کو، یہ بہت لیٹ ہے۔ اس وقت جب وہ دوسری مرتبہ واشنگٹن میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے تھے، کیونکہ غزہ کی صورتحال ان کے سامنے تھی، اور جس طریقے سے جو بائیڈن نے، جو امریکی صدر تھے اس وقت کے، 18 ارب ڈالر سے زائد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ غاصب سے انہیں حکومت کو ہتھیار دیے تاکہ وہ غزہ جو چھوٹا علاقہ ہے 41 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اسے نیست و نابود کرے، اور ٹرمپ نے آ کر وہی غلطی کی جو غلطی جو بائیڈن نے کی تھی۔ جو بائیڈن نے جو غزہ کو تباہ و برباد کیا، تقریباً 2 لاکھ کے قریب افراد شہید اور زخمی ہوئے، اب بھی جو ہے 10-12 ہزار ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، تو بجائے یہ کہ ٹرمپ آ کر جو ہے یہ کہتے کہ جو بائیڈن نے غلطی کی ہے، صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو نے غلطی کی ہے، میں اب جو ہے غلطی نہیں کروں گا بلکہ جو ہے میں تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آ کر انہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اور کیا کہ انہوں نے آخر کہا کہ بھائی غزہ کو میں لوں گا، کیونکہ دیکھیں ٹرمپ جو ہے جہاں آپ نے کہا کہ وہ غلطی پہ غلطی کرتے ہیں یا سرخیوں میں رہنے کے لیے اسے شوقین ہے وہ سرخیوں میں رہنے کے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ جو ہے کئی حالوں سے سرخیوں میں رہے ہیں، جو کہ اس کی شخصیت کے خلاف بھی ہے، ایک امریکی صدر کے شخصیت کے خلاف جو جنسی اسکینڈل دوسرے یہ وہ سب کچھ جو ہے ٹھیک ہے، لیکن ٹرمپ ایک اور حوالے سے بھی مشہور ہے کہ ایک دم وہ یو ٹرن بھی لینے والے ہیں، ایک دم لے لیتے ہیں یو ٹرن بھی، لیکن انہوں نے آ کر کہا کہ غزہ جو ہے اسے میں خریدوں گا اور وہاں کو جو ایک سیاحتی مقام بناؤں گا، بجائے یہ کہ وہ آ کر جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کے زخموں کو مندمل کرتے ہیں، ان پر مرہم پٹی رکھتے ہیں، کہا کہ انہوں نے زیادتی کی، غلطی کی، سب کچھ جو ہے، لیکن آ کر انہوں نے جو ہے ایک اور بیان دیا جس سے جو ہے مزید جو ہے فلسطینیوں کے غم و غصے میں اضافہ ہوا، نہ فقط فلسطینیوں کے بلکہ آپ نے دیکھا عالم اسلام پوری دنیا میں جو ہے اس کے خلاف آواز بلند ہوئی۔ دیکھیں ٹرمپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ پہلے بولتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں، یہ اس کے لیے مشہور ہے۔
کیا یہ ممکن ہے جی صاحب کہ کسی بھی ملک کی زمین کو کوئی بھی دوسرے ملک کا سربراہ حکومت یا کوئی بھی دوسرا ملک ہڑپ کر لے، کنٹرول کر لے، اپنے قبضے میں لے لے، آج کے دور میں یہ ممکن ہے؟ وہ بھی فلسطین جیسی بہادر قوم کی سرزمین۔
یہ دیکھیں 1948 کے بعد سے اب تک جو ہے کوئی بھی، چاہے وہ سپر پاور ہو، چاہے وہ جو ہے کسی اتحاد کے جو ہے رکن ممالک ہو یا سلامتی کونسل ہو، اقوام متحدہ ہو، کسی نے کسی کے ملک کو جو ہے تحفے میں کسی کو نہیں دیا، یہ قانون ہی نہیں، بین الاقوامی قانون کے سراسر خلاف ورزی ہے۔ ہاں بین الاقوامی قوانین میں یہ ہے کہ آپ ارضی سالمیت کی جو ہے حفاظت کریں، تحفظ کریں، اس کے لیے آپ جو احترام قائل ہوں تاکہ کسی کی ارضی سالمیت کی خلاف ورزی نہ ہو، دیکھیں اگر آپ کو اسرائیلیوں سے، صہیونیوں سے اس حد تک محبت ہے تو آپ اسے امریکہ میں بسائیں. اسرائیل غاصب ہے، آپ صہیونیوں کو وہاں سے فلسطین سے نکال کر لے جا کر امریکہ میں بسائیں. آپ کو اگر خوشی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے کہیں زندگی گزاریں امن اور سکون سے، اسے امریکہ میں لے جائیں. فلسطینی اپنی سرزمین پر ہیں. فلسطینیوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اس سرزمین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ یہ ہماری آبا و اجداد کی سرزمین ہے، یہاں ہم نے قربانیاں دی، یہاں جو ہے ہم پیدا ہوئے ہیں، یہاں جو ہے ہمارے آبا و اجداد کی قبریں ہیں، ہم کسی بھی طور یہاں سے نہیں جائیں گے. اور انہوں نے واضح طور پر اعلان کرنے کے علاوہ اپنے عمل سے بھی دکھا دیا ہے. دیکھیں کہ 15 مہینے تک جس طریقے سے جو ہے ان پر
آپ کی بات کو روکے، ابھی چند روز پہلے انہوں نے ایک بڑا دھمکی آمیز بیان دیا تھا کہ اگر سنیچر کی دوپہر تک حماس نے سارے قیدیوں کو، جو اسرائیلی قیدی، ان کو رہا نہیں کیا تو ہم جہنم کے دروازے کھول دیں گے. حماس نے قیدیوں کے تبادلے کو اس لیے معطل کیا تھا کہ اسرائیل معاہدے پر عمل نہیں کر رہا تھا. جو انسان دوستانہ امداد آ رہی تھی ان کو جو ہے وہ بھیجنے کی راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ کھڑی کرا تھا، حماس نے روک دیا. ٹرمپ نے دھمکی دی، حماس نے اس کا جواب دیا، لیکن ہوا کیا کہ اس سے ایک دن پہلے ہی اسرائیل مجبور ہوا اور اس نے دسیوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ٹرکوں کو اجازت دے دی کہ غزہ میں انسان دوستانہ امداد پہنچے. اور اس کے بعد ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایک ساتھ سارے اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا، لیکن حماس نے تمام تر دھمکیوں کے باوجود معاہدے کے تحت 4, 3, 5 جتنے بھی قیدی تھے کل رہا کیا، اس کے عوض جو ہے وہ کئی سو فلسطینیوں کو آزاد کرایا. تو ٹرمپ کی یہ دھمکی جو تھی کہ سینچر تک ہم یہ کر دیں، وہ کہاں گئی؟
دیکھیں ابو عبیدہ نے، حماس کے ترجمان نے واضح طور پر کہا تھا القسام کے، کہ ہم جو ہے سینچر کو معاہدے کے تحت قیدی رہا کریں گے. ٹرمپ کی دھمکی کے بعد دیکھیں ترکی بے ترکی کہا کہ ہم جو ہے معاہدے پر عمل کر رہے ہیں، یہ غاصب صہیونی حکومت ہے جس نے خلاف ورزیاں کی. ایک خلاف ورزی نہیں کی بلکہ پے در پہ کئی خلاف ورزیاں کی انہوں نے گزشتہ ہفتے کے دوران، لیکن حماس اپنے موقع پر قائم رہا، کہا کہ ہم جو ہے صرف اور صرف ان قیدیوں کو رہا کریں گے جو چھٹے مرحلے میں جو کہ معاہدے میں شامل ہیں. اور وہ ایسا ہی کیا انہوں نے، یعنی 369 جو ہے فلسطینی رہا ہوئے، 3 قیدیوں کو جن میں ایک امریکی بھی شامل تھا انہوں نے رہا کیا. کہاں گئی یہ دھمکیاں ٹرمپ کی؟ اچھا آج جو ہے ٹرمپ نے پھر کیا کہا اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے، یعنی صہیونی وزیراعظم مخاطب کرتے ہوئے، کہا کہ آپ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. یعنی میں تو، میں نے جو دھمکی دی اس کا تو کوئی اثر نہیں ہوا. آپ بھائی آپ کس سے وہ مشورہ مانگ رہے ہیں؟ اس سے جس نے 15 مہینے تک تابڑتوڑ حملے کیے لیکن جواب اسے کچھ نہیں ملا سوائے شکست کے. یہ شکست ان کا مقدر ہے. دیکھیں آپ کسی کے عزم کو شکست دے نہیں سکتے.
وہ صہیونی حلقے جو دائیں بازو کے ہیں، وہ جو خوشیاں منا رہے ہیں ٹرمپ کے اس بیان پر، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سینیچر کو حماس نے وہ کیا جو ان کی مرضی تھی.
دیکھیں گزشتہ کل، یعنی سینیچر کو حماس نے وہی کیا جس کا انہوں نے اعلان کیا تھا، اور ٹرمپ کو پسپائی اختیار کرنا. حالانکہ ٹرمپ جو ہے اپنے آپ کو سپر پاور، ایک ملک کے صدر سمجھتے ہیں. وہ کہتا ہے اگر 3 قیدی رہا کیے، میں ایک بھی قیدی رہا نہیں کروں گا فلسطینی، لیکن وہ مجبور ہوا اور صہیونیوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے. 150 ٹرک جو ہے انہوں نے جو ہے وہاں سے رفع کراسنگ سے بھجوائے غزہ میں، تاکہ جائیں تاکہ حماس جو ہے بگڑ نہ پائے. کیونکہ حماس نے کہا تھا اگر آپ دھمکی دیں گے تو ہم بھی دھمکی دیں گے، اگر آپ دھمکی پر عمل کریں گے تو ہم ایک بھی قیدی رہا نہیں کریں گے. یہ واضح طور پر کہا تھا انہوں نے. اور اب بھی حماس نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے قدم بقدم جو ہے معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں اور جو ہے اس پر عمل کریں گے. اگر آپ نے جو ہے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، خلاف ورزی کی، یا خدا نخواستہ ایک مرتبہ پھر غزہ پر حملہ کیا، تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اور حماس نے، استقامتی محاذ نے اپنے عمل سے دکھا دیا کہ وہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو کچھ جو ہے وہ نہیں کہتے. وہ کون ہے؟ صہیونی ہیں، وہ امریکی صدر ہیں جو صرف اور صرف دھمکی دینے پر آتے ہیں. یعنی ٹرمپ کی ایک پالیسی ہے
آج میں دیکھ رہا تھا،
موت کو سامنے دکھا کر بخار پر راضی کرے. یہ اس کی پالیسی ہے.
اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے آج بہت اچھا، جو دنیا جانتی ہے جو ٹرمپ کے بارے میں لوگ شناخت رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو فلسطینیوں کے بارے میں جو حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اسی تناظر میں ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا کہ ٹرمپ اپنے اس طرح کے بیانات سے اسرائیل کو جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ٹرمپ کے بیانات پر کسی بھی قیمت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو جب اسرائیلی ان کے بیانات پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرے کیسے کر سکتے ہیں.
دیکھیں علی عباس، اگر آپ کو یاد ہو ٹرمپ کے پہلے صدارت کے آخری 2-3 مہینے میں جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی تھی کہ عرب ممالک کو اسرائیل کے قریب کریں، اب جو ہے جب سے غزہ پر حملہ ہوا آپ یقین کریں کہ جتنے بھی جو ہے ان کی کوششیں تھے سب پر پانی پھر گیا، اور اب جو ہے دور ہو گئے, یعنی فلسطین کے بارے میں. دیکھیں ٹرمپ نے کس کو بلایا تھا, واشنگٹن, اردن کے شاہ کو, اور وہاں بلا کر انہوں نے دبے لفظوں میں دھمکی دی کہ جو تجویز میں نے پیش کی آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. لیکن صحافیوں کے سامنے آ کر اردن کے شاہ نے کہا کہ فلسطین کے حوالے سے, غزہ کے مسلمانوں کو یا فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنے کے حوالے سے میں ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہوں, بلکہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں, وہ یہ ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے, کسی بھی صورت میں ہم جو ہے وہاں سے فلسطینیوں کو ہجرت کرنے نہیں دیں گے. یعنی انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ ان کی سرزمین ہے, وہاں سے ہم زبردستی, زور زبردستی. دیکھیں اگر زور زبردستی کی بات ہوتی تو 15 مہینے تک جو آپ نے حملے کیے, اتنی بڑی تعداد میں شہید ہوئے, ان کو تو کچھ کر جانا چاہیے تھا, اس وقت نام و نشان نہیں ہونا تھا. لیکن جس طریقے سے جنگ بندی ہوئی اور جس طریقے سے فلسطینی دوبارہ غزہ کی جانب لوٹے, اس نے سب کی جو ہے آنکھوں کو,
اور جس طریقے سے حماس نے قیدیوں کو, جو اسرائیلی جنگی قیدی تھے, فوجی قیدی, ان کو جس طرح سے رہا کیا, چھٹے مرحلے میں آپ دیکھیں کہ اسلحہ اسرائیلیوں کا, گاڑی بٹال کے لائے تھے, اور 7 اکتوبر 2023 کو جو غنیمت میں حاصل کیا تھا.
اچھا دیکھیں علی عباس, اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چھٹا مرحلہ تھا, اس سے پہلے 5 مرحلوں میں جتنے بھی فلسطینی رہا ہوئے, جس شاندار طریقے سے ان کا استقبال ہوا اور جس طریقے سے حماس نے سہونیوں کو جو رہا کیا, ٹھیک ہے, تو اس مرتبہ اسرائیل نے کیا کیا, جو سہونی جیلوں میں قید تھے فلسطینی, انہیں جو ہے وہ شرٹ پہنائے تھے, ٹھیک ہے, تو ان پر جو ہے اس قسم کے نعرے تھے کہ ہم جو ہے یہ کام نہیں کریں گے, آئندہ سے ایسی وہ باتیں نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن جو ہی وہ اپنی سرزمین پر پہنچے تو انہوں نے شرٹیں نکال کر آگ لگا دی, انہیں ان شرٹوں کو آگ لگا دی. لیکن جو سہونی حماس کی جیل سے رہا ہوئے, جو وہاں گئے, آج تک وہ تعریف کر رہے ہیں حماس کی استقامتی محاذ کے ہر حوالے سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بالکل معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں پہ زندگی کر رہے ہیں, اسرائیل میں ہیں.
آپ دیکھیں خبریں, ظاہر ہے کہ مغربی میڈیا اس طرح کی جو ہے باتیں نہیں دیتا. ایک بات ہے جو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ سے جاری رکھیں گے. اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے پاکستان میں مجلس وحدت المسلمین کے سیکرٹری جنرل جناب ناصر شیرازی صاحب سے. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ, آپ خیریت سے ہیں؟
جی اللہ کا شکر ہے. شیعی صاحب, ظاہر ہے کہ سرخیاں بٹونا تو ٹرمپ کا کام ہے ہی, لیکن کس بیان کو جو غزہ کے بارے میں تھا, 2-3 بیانات دے ڈالے جلدی جلدی انہوں نے, کہ پہلے تو ہم غزہ کو کنٹرول میں اپنے لے لیں گے, پھر یہ کہ غزہ کو ایک تفریح میں تبدیل کریں گے, پھر یہ کہ جو ہے وہ ہم وہاں فوج نہیں بھیجیں گے بلکہ اسرائیل کے ذریعے سے قبضہ کروائیں گے, پھر یہ کہ ہم خرید لیں گے. اس کو عالمی برادری کتنا سنجیدگی سے لے رہی ہے اور کتنا سنجیدگی سے لینا چاہیے؟ ایک میں دو سوال ہیں.
جی شکریہ. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ کا ہمیں فورن پالیسی کا ایک اچھا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. ٹرمپ جو ہے وہ اگرچہ ہم اس کو جسٹ ایک سیلیبریٹی کے عنوان سے دیکھتے ہیں جو شہ سرخیوں میں آنا چاہتا ہے, لیکن بہرحال وہ ایک اکنامک پرسنالٹی بھی ہے, اور اس لحاظ سے وہ بالکل ناک کی سیت میں ایک اسٹیٹس مین کے طور پر نہیں بلکہ بالکل ایک مادیت پرست انسان کے طور پہ دیکھتا ہے. اور اس نے واضح طور پہ وہ حجاب جو ڈپلومیسی کے حجاب ہوتے ہیں وہ بھی اتار دیے ہیں, اور اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ اس کے وہ الائز کے جنہوں نے دہائیاں گزار دی ہیں اور اپنی پوری فورن پالیسی کو سیکریفائس کر کے امریکہ کی فورن پالیسی کے تحت اپنے آپ کو جو ہے وہ منوایا ہے, ان کنٹریز کے ساتھ بھی جس طریقے سے اس نے مس بیہیو کیا ہے, تو اس نے ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ فرسٹ, یعنی اسے یہ باور ہو چکا ہے کہ امریکہ جس ڈکلائن کا شکار ہے اس سے نکالنے کے لیے وہ تمام وہ مینز اختیار کرے گا, جس کے نتیجے میں اسے دوست اور دشمن سب کے ساتھ لڑنا پڑے تو اسے کوئی اس میں مانے نہیں ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کینیڈا کے ساتھ حالت جنگ میں آ جاتا ہے اقتصادی.
تو کیا چیزیں صاحب یہ سمجھا جائے کہ آگ کے دریا سے گزرنے کے لیے تیار ہے غزہ کے بارے میں؟
یہ ایک خودکش حملہ آور کی کیفیت ہوتی ہے کہ جو بظاہر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس حملہ کے ذریعے سے دشمن کو بھسم کر دے گا, ختم کر دے گا, لیکن عملی طور پہ وہ بس اپنے آپ کو تباہ برباد کر پاتا ہے. اور وہ ایک ایگریشن تو بھرپور ہوتا ہے, ایک بڑا انفجار تو ضرور ہوتا ہے, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. یہ وہ انفجار ہے جو خود امریکہ کو اپنے اندر بھسم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, چونکہ اگر وہ الائز بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے جنہوں نے تھرو تھک اینڈ تھن امریکہ کا ساتھ دیا, اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا الزام, یعنی 60-65 ہزار لوگوں کی شہادت کا الزام امریکہ نے ان یورپین کنٹریز کے ساتھ مل کر لیا ہے, اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ شریک تھے امریکہ نے ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کی کہ انہوں نے اپنی فورن پالیسی کو اور اپنے سافٹ امیج کو قربان کیا ہوا ہے, بلکہ امریکہ نے فوراً ان کو کاٹنے کے لیے ایک سیکنڈ نہیں لگایا. تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ اسی طریقے سے یہ عرب کنٹریز کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی فورن پالیسی کو جارڈن نے, ایجپٹ نے, امریکہ کے انڈر جو ہے وہ رکھا, اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے بدلے میں ان کو پروٹیکشن ملے گی, تو انہیں اندازہ ہوا ہے کہ جب آپ حق کا ساتھ نہیں دیتے تو بدلے میں صرف ذلت اور رسوائی آتی ہے.
یہ تو عربوں کی بات ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ٹائمز آف اسرائیل میں جو خبر چھپی ہے اور تجزیہ کیا گیا، یہ کہ اگر اسرائیلیوں نے ٹرمپ کے اس طرح کے بیان پر بھروسہ کیا تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا، یعنی خود صہیونیوں کو بھروسہ نہیں ہے۔
دیکھیں اب تو اسرائیل، آپ جائیں اسرائیل سے، ابھی ایہود آلمرٹ کا بیان سنیں، ان کی ٹاپ براس کی سٹیٹمنٹ سنیں، وہ کہیں وہ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں، وہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے جس کی بنیاد پہ اب ہم غزہ میں جنگ لڑ سکتے ہیں؟ 65,000 شہید دے کر پورا غزہ تباہ برباد کر کے، 2,00,000 سے زیادہ لوگ زخمی کروا کے، پوری آبادی ویران کروا کے بھی غزہ کے لوگ غزہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ غزہ میں اسرائیل ناکام ہوا ہے اور 15 ماہ کی ڈیواسٹیٹنگ جنگ کے بعد بھی کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکا۔ اب وہ کیا ایسا چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ کوئی بڑا نتیجہ لے کے آئیں گے اور غزہ جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ جیسا کہ آپ نے 3-4 مثالیں دی ہیں، یہ خود ایک کنفیوژن کی علامت ہے کہ اسے نہیں پتا کہ میں نے غزہ کو ٹیک اوور کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ غزہ جو ہے یہ کوئی پراپرٹی ڈیلر کی دکان نہیں ہے کہ وہاں سے جا کے آپ نے ایک پلاٹ خریدنا ہے اور اس پلاٹ کے اوپر آپ نے انفراسٹرکچر بنا کے تو آپ نے جو ہے نا وہ یہ اپارٹمنٹس ہیں آپ نے دنیا کو بیچنے نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس سرزمین کے وارث ہیں، انہوں نے 1 سال 3 ماہ کے اندر 65,000 لوگ قربان کیے ہیں لیکن اسرائیل کو اس زمین کو ٹیک اوور کرنے نہیں دیا ہے، تو کیا اسرائیل جو کام نہیں کر سکا آپ کریں گے؟ اور اگر یہ تھکا ماندہ اسرائیل کو آپ دوبارہ دھکا دے گے تو اس سے زیادہ پھر اسرائیل کو تباہی کی طرف تیزی سے لے جانے والا کون ہوگا؟
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ شیعہ صاحب، حیدر صاحب، آپ دیکھیں کہ نہ تو ظاہر ہے کہ عرب تو اس پہ شدید برہم ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے خود خطرات درپیش ہو گئے، انہیں اپنے لیے خطرات محسوس ہونے لگے۔ خود صہیونیوں میں جیسا میں نے اشارہ کیا کہ ٹرمپ کے اس بیان پر بھروسہ نہیں، جرمنی اور برطانیہ، فرانس جیسے ملکوں نے بھی غزہ کے بارے میں ٹرمپ کے اس بیان کی مذمت کی ہے۔ خود امریکہ کے اندر جو سینیٹرز ہیں، ظاہر ہے کہ میں ایلان عمر کی بات نہیں کروں، کو کہہ دیں گے کہ وہ مسلمان ہیں، جو خود عیسائی جو سینیٹر ہیں یا اراکین کانگریس ہے، انہوں نے بھی اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور یہ تک کہہ دیا ہے کہ ٹرمپ اپنی اس طرح کی پالیسیوں سے امریکہ کو تباہی کے گڑھے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ٹرمپ کو بہرحال کہیں نہ کہیں اپنے اس طرح کے جارحانہ موقع سے پیچھے ہٹنا پڑے گا؟
دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ٹرمپ کا اقتدار ختم ہوا تھا تو انہوں نے جو ہے کانگریس پر جو ہے حلہ بول دیا تھا، ان کے حامیوں نے، ٹرمپ کے لیے کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے سوائے اسے جو ہے، کیوں وہ تاجر ہے، وہ ہر جگہ جو ہے وہ آ کر جو ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے، اور اسی لیے جو ہے جو امریکہ
دیوالیہ بھی ہو جاتا ہے،
دیکھیں جو
اس کا جہاز کہیں کہیں ڈوب بھی جاتا ہے،
دیکھیں ڈوب بھی گیا ہے، دیکھیں جو امریکی تھنک ٹینکس ہیں، جو امریکہ کی اہم شخصیات ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، وہ سب ٹرمپ کے خلاف ہیں، سب خلاف ہیں۔ حتیٰ آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں جو ججز نے جو فیصلے دیے تھے ٹرمپ نے، اس کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ فیصلے دیے، کہا کہ یہ بالکل غلط ہے پالیسی آپ کی جو ہے۔ لیکن ٹرمپ کی جو ہے ایک وہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی اور ٹرمپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ آخری مرتبہ وہ صدر بنے ہیں، اس سے 4 سال کے لیے جب بنے تھے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن جو بائیڈن کی جگہ کوئی اور صدر ہوتا ہے امریکی تو شاید ٹرمپ کو یہ موقع بھی نہ ملتا، لیکن اس کی کمزور پالیسیوں کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ٹرمپ ایک مرتبہ پھر جو ہے برسر اقتدار آئے۔ ٹرمپ جو ہے اس کی شروع سے یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہر چیز میں کمانے کی اس کی عادت ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس بزنس میں، اس لین دین میں مجھے اگر فائدہ ہوگا تو امریکی عوام کو نقصان ہوگا، اگر مجھے فائدہ ہوگا تو امریکہ کو نقصان ہوگا، اور اس وقت امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے نقصان ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت امریکہ کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جہاں اس سے پہلے صہیونی حکومت کے خلاف جو ہے نفرت کی فضا تھی، اب آپ یقین کریں ساتھ ہی اس کے جو ہے امریکہ کے خلاف بھی نفرت کی فضا ہے، اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ خود واشنگٹن کے اندر جو ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے جو ہے امریکہ کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، امریکی پرچم نظر آتش ہوئے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ صہیونیوں کی وجہ سے، صہیونی حکومت کی وجہ سے، غاصب صہیونی حکومت کی وجہ سے اور امریکی حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ دیکھیں، پورے امریکہ میں لوگ نکلیں مظاہرے کیے، حتیٰ یونیورسٹی کے طلبہ نکلیں، انہیں اکسانے والا تو کوئی نہیں تھا، امریکہ میں کون اکسا رہا ہے؟ وہ سب جو سمجھ گئے کہ اس وقت جو ہے جو مارکا ہے وہ جو ہے ظالموں کے، مظلوموں کے خلاف ہے، اور امریکہ جو ہے ظالموں کا ساتھ دے رہا ہے جبکہ انہیں چاہیے کہ مظلوم کا ساتھ دے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے جو مسئلہ فلسطین، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ سرخانے میں چلا گیا ہے فلسطین کا مسئلہ، لیکن ایک مرتبہ پھر جو ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ مسئلہ فلسطین اٹھا ہے، اور اس وقت جو ہے پوری دنیا میں جو ہے سب جو ہے فلسطین کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور سب کا یہ کہنا، حتیٰ دیکھیں آپ عرب ممالک کو چھوڑ دیں، یورپی ممالک، ایمائل میکرون جو فرانس کے صدر ہیں, انہوں نے ٹرمپ کے اس غزہ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کہی تھی انہوں نے اس کی مذمت کی.
جی جی
انہوں نے اس کی مذمت.
حضرت ہوتا آپ کی خدمت میں. جی شہید صاحب آپ اس وقت لائن پہ نہیں آئے تھے, یہاں گفتگو ہو رہی تھی کہ حماس نے جب کل چھٹے مرحلے کا تبادلہ ہوا قیدیوں کا تو اس میں ایک بیان جاری کیا اور ٹرمپ کو ترکی بترکی جواب دیا اور یہ کہا کہ اگر غزہ کے لوگوں کو غزہ سے کہیں نقل مکانی یا ہجرت کرنی ہوگی تو وہ بیت المقدس کی طرف کریں گے. تو حماس کے اس بیان کا مطلب اور مفہوم ٹرمپ نے درک کر لیا ہوگا آپ کے خیال میں؟
جی بالکل, اسے حماس کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہے اور اس سلوگن کا بھی بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ جو گھر کی طرف واپسی کا سلوگن ہے جس کی بنیاد کے اوپر فلسطینی اپنی چابیاں اپنے پاس رکھتے ہیں, جس کی بنیاد پہ فلسطینی خود آپ یہ سوچیں, ایک سادہ سی بات ہے یہ سوچیں کہ اتنے زیادہ لوگ شہید ہو گئے چھوٹی سی غزہ سٹرپ کے اندر. اب انسان اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے, وہ کہتا ہے جان ہے تو جہان ہے, اگر ہم زندہ بچ گئے تو ہم باقی مارکا لڑ لیں گے. جب یہاں موت ہر طرف رقص کر رہی ہے تو عورتیں بچے بوڑھے فیملیاں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ وہ لوگ غزہ سے باہر نکل کے تو ایک پاس کیوں نہیں لے لیتے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ معاملہ غزہ کا اور غزہ کی جغرافی کا نہیں ہے, یہ مسجد اقصی کی آزادی کا چیپٹر ہے, یہ رستہ ہے جو فلسطین کی آزادی کی طرف جاتا ہے, جو مسجد اقصی کی اور بیت المقدس کی آزادی کی طرف جاتا ہے. غزہ کا خاتمہ, غزہ کا ہمارے ہاتھ سے نکلنا, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فلسطین کی آزادی سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا. لہٰذا انہوں نے جانیں قربان کی ہیں لیکن وہ اپنی جان بچانے کے لیے غزہ سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ وہ انہوں نے ایک 13 مہینے, ایک سال اور 3 مہینے کے اندر انہوں نے پوری دنیا کے اوپر یہ ثابت کر دیا, اور دنیا میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, ایسی کوئی مثال وہ نہیں لا سکتے کہ چند ہزار لوگ بھی تیار نہ ہوں اور وہ بھی یہ نہ کہے کہ جی ہمیں کسی صحرا میں بسا دیں جہاں ہمیں غذا خوراک دے دیں لیکن ہمیں زندگی تو دے دیں. یہ سارے موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن غزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بات جغرافیے سے بڑی ہے, بات آئیڈیالوجی کی ہے, بات نظریے کی ہے, بات واپسی کی ہے.
بات یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ 15 مہینے کے عرصے میں بار بار جو صحیح طرز نگار ہیں, ان کے نظریہ پرداز ہیں, ان کے سیاسی مبصرین ہیں, ان کے دفاعی طرز نگار, وہ کہتے رہے ہیں کہ حماس کو شکست نہیں دی جا سکتی بلکہ ہم حماس سے شکست کھا چکے ہیں. اور یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ امریکی حکومت جو چلتی ہے وہ صہیونی لابی کے ذریعے چلتی ہے. تو کیا یہ جو صہیونی لابی ہے یا صہیونی حلقے یہ بات ٹرمپ کو سمجھانے میں ناکام رہے ہیں؟
ایک الٹرا صہیونی لابی بھی ہے, انہوں نے یعنی صہیونیزم کو بھی جس تیزی سے اس صہیونیزم کا یہ جو چہرہ ہے نا, تباہ کن چہرہ, جینوسائیڈل چہرہ, جینوسائیڈ کرنے والا, انہوں نے اس تیزی سے اس کو سپورٹ کیا ہے اور اتنا اگریسیولی اس کو سپورٹ کیا ہے کہ اب یہ مزید چلنے والا نہیں ہے بلکہ اب یہ بے نقاب ہو گیا ہے. اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ جو اسرائیل کے حامی تھے نا بڑے بڑے دنیا کے اسٹریٹجسٹ, وہ بھی اب یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اس جگہ پر پہنچا دیا ہے کہ جس ملک کا کوئی سافٹ امیج نہ بچا ہو, جہاں ریورس مائگریشن اسٹارٹ ہو جائے, جہاں لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ان کے لیے امن نہیں ہے. اور آپ دوبارہ جنگ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اگر دوبارہ جنگ ہونے کا امکان بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا سیٹلرز یہاں رہنا پسند کریں گے؟ کیا وہ لوگ جو جنوبی لبنان کے نزدیک یعنی شمالی اسرائیل کے اندر رہتے ہیں کیا وہ یہاں رہنا اپنے لیے بہتر پسند کریں گے, یا وہ بہتر لائف کے لیے جہاں سے آئے تھے وہاں جانا پسند کریں گے؟ تو ایک بہت آئیڈیالوجیکل تھریٹ اس وقت کریٹ ہو گیا ہے یہ ان ہاکش پالیسیوں کی وجہ سے جو نتنیاہو نے استعمال کی ہیں اور جو امریکہ کی انکنڈیشنل سپورٹ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے صہیونیزم کے ڈکلائن میں بہت فیسلٹیٹ کیا ہے نتنیاہو نے ہمسیلف, اور اس کو میں خود اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ تقریباً ان کی اپنی پولیٹیکل الیٹ کی بھی اگر اٹھا کر دیکھ لیں, جیسا کہ میں نے کل ایہود اولمرٹ بیان کی بات کی, تو وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جس تیزی سے صہیونیزم کو ڈکلائن کی طرف یہ لے کے گئے ہیں شاید وہ انہوں نے ہمارا جو مدت تھی اس مدت میں بہت کمی کر دی ہماری لائف.
شاہی صاحب اگلا سوال بھی آپ ہی سے کروں گا چونکہ اسی سلسلے میں ایک کانفرنس اجلاس اسلام آباد میں بھی ہوا. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ, جس دن ٹرمپ کا اس طرح کا جارحانہ اور غیر قانونی اور مضحکہ خیز البتہ کہہ لیں بیان سامنے آیا, اس کے بعد سے ہی علاقے اور اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ سے, من جملہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سے اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ, ملیشیا, مصر, اردن وغیرہ وغیرہ, اور اسی طرح OIC کے سیکرٹری جنرل اور اقوام متحدہ کے بھی سیکرٹری جنرل, سب سے ٹیلی فون پر بات چیت کی, اور آج بھی انہوں نے خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی, اور یہی بار بار بات دہرائی کہ اس وقت عالم اسلام بالخصوص اور عالمی برادری کو بالعموم متحد ہو کر مشترکہ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے, اور یہی عنوان اسلام آباد کانفرنس میں بھی تھا. آپ موجودہ صورتحال میں جو ایران نے ایک نعرہ بلند کیا ہے, اس نعرے کی اہمیت پر کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے, اگر اس جنگ میں, ڈیواسٹیٹنگ جنگ میں, اگر غزہ کی حمایت کے لیے جارڈن اور ایجپٹ کھڑے ہو جاتے تو آج سمجھے کہ عرب دنیا بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہی تھی جمہوری اسلامی کے ساتھ. یہ صرف حماس کی فتح نہیں کاؤنٹ کی جاتی بلکہ یہ سارے عالم اسلام کی فتح کاؤنٹ کی جاتی, لیکن انہوں نے تو اپنا سارا وزن ان کے پلڑے میں ڈالا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی کے اس میں آ رہی ہے. اب رستہ کیا ہے نکلنے کا؟ جو جمہوری اسلامی نے سلوگن دیا ہے یہی رستہ ہے نکلنے کا, اور وہ رستہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے کوئی انٹرنیشنل ویلیوز نہیں ہے, کوئی بین الاقوامی قوانین نہیں ہے, نہ ہی امریکہ کے لیے. اور یہ اس جینوسائڈل آپریشن سے بھی جو ایک سال تین مہینے تقریباً جاری رہا اس سے بھی کلیئر ہوتا ہے, اور اوور آل بھی آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کسی طرح کے عالمی قوانین اور ضوابط نہیں ہے. جب ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میں غزہ کو ٹیک اوور کروں گا تو یہ عالمی قوانین کے خلاف ہے, یہ ایتھنک کلینزنگ ہے, یہ کلیکٹیو پنشمنٹ ہے, یہ تمام جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں ہیومینیٹیرین لا کے یہ ان کے خلاف ہے. لیکن اس سب کے باوجود وہ یہ بیان دیتے ہیں اور اس بیان کے اوپر کھڑے ہیں اور وہاں پہ آپ کو دنیا کی سپر پاور بھی کہلاتے ہیں. تو ان کا مقابلہ صرف اور صرف یونٹی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور ریزسٹنس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اگر فلسطین اور لبنان کی حزب اللہ جو دو جماعتیں ہیں, یعنی ملک نہیں ہے لیکن وہ ریزسٹنس کے ذریعے سے اسرائیل کو گھٹنوں کے بل لا سکتی ہیں اور اسرائیل کو سرنڈر کرانے پر مجبور کر سکتی ہیں اور اپنی شرائط کے مطابق سیز فائر انشور کر سکتی ہیں, تو ان ملکوں کو بھی جان لینا چاہیے کہ رستہ یہی ہے, اور یہ رستہ بہرحال جمہوری اسلامی نے دیا ہے, اور اس کے لیے بالآخر اس وقت عالمی اسلام کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے, اپنی گزشتہ غلطیوں کا بھی جبران کے ازالہ کرنے کی ضرورت.
بہت شکریہ, وقت ہمارا ختم ہونا چاہتا ہے, ہم آپ سے شرمندہ ہیں, اجازت چاہتے ہیں. سیائی صاحب بہت شکریہ. او آئی سی کا بھی اجلاس ہونے والا ہے, عرب لیگ کا بھی اجلاس ہونے والا ہے, اور آئی سی کا جو ہنگامی اجلاس وہ ایران کی تجویز پر ہو رہا ہے, کوئی عملی اقدام یا ٹھوس اعلان, ٹھوس فیصلے کی امید کی جا سکتی ہے؟
دیکھیں, اس قسم کی صورت حال میں اس وقت عرب ممالک, علاقائی ممالک, یہ سب اس بات کی تہ تک پہنچ چکے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ہمارا دوست نہیں ہے بلکہ دوستی کے لبادے میں وہ ہم سے دشمنی کر رہے ہیں, اور ان سب کی یہ پالیسی ہے امریکہ کی, اس نے اسرائیل کو آگے کر کے ہمارے جتنے بھی جو عرب سرزمین ہے انہیں ہتھیانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو جو ہے علاقے کا چودھری بنا دیں. اب یہ بات سمجھ گئے ہیں, اسی لیے جو ہے وہ دن دور نہیں جب سب جو ہے مسلمان عرب ممالک ایک ہو جائیں گے, اس لیے کہ اس قسم کی صورتحال میں جو لوگ فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں وہ باضمیر ہیں, حریت پسند ہیں, اور جو ٹرمپ کی حمایت کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک ایسے بدمست کی حمایت کر رہے ہیں جن کا نہ آج واضح ہے نہ کل.
بہت شکریہ آپ کا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور شیائی صاحب, آپ نے ہمارے موضوع مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.